بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام آج اسلام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, پچھلے دو ہفتے سے ہم اسلام کے قانون دعوت و تبلیغ پر بات کر رہے ہیں. ہم نے یہ دیکھا کہ رسولوں کے باب میں اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار اور ان کی سنت کیا رہی ہے. رسول اپنی قوم کے لیے عدالت بن کر آتے ہیں, اور جو سزا و جزا پوری انسانیت کو قیامت کے دن دی جائے گی وہ جزا و سزا وہ اپنی قوم کے لیے اسی دنیا میں لگا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے اس قانون دعوت و تبلیغ کے ابھی بہت سے اجزاء باقی ہیں جن کی شرح و ذات کی ضرورت ہے, اس لیے آج کے پروگرام میں بھی ہم اسی موضوع پر گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں ممتاز ریسرچ اسکالر جناب جاوید احمد غامدی صاحب. ناظرین, جاوید صاحب کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے, آپ نے ساری زندگی دین کی خدمت کے لیے وقف کر رکھی ہے. ناظرین, ہم جاوید صاحب سے گفتگو کا باقاعدہ آغاز کریں گے. جاوید صاحب, ہم پچھلے دو ہفتے سے رسالت کے قانون کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن اس کے علاوہ آپ نے یہ بھی بیان کیا تھا پہلے پروگرام کے آغاز میں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی اولاد کو بھی ایک خاص منصب عطا فرمایا ہے, تو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس منصب کی نوعیت کیا ہے اور ان کو کیا ذمہ داریاں تفویض کی گئی ہیں.
میں نے اس وقت عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب دنیا پر اتمام حجت کرنا چاہا ہے تو اس نے جس طرح نبیوں کا سلسلہ جاری کیا, پھر نبیوں میں سے کچھ ہستیوں کو رسالت کے منصب پر فائز کیا اور ان کے ذریعے سے اپنی حجت دنیا پر پوری کی, بالکل اسی طرح سے تاریخ کے خاص مرحلے پر ایک دوسرا اہتمام بھی کیا گیا. وہ اہتمام یہ تھا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ پہلے انفرادی طور پر لوگوں کا انتخاب کرتے تھے اور ان کو نبوت اور رسالت کا منصب دے کر ان سے یہ تقاضا کرتے تھے کہ وہ ان کا پیغام دنیا تک پہنچائیں, سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بعد ان کی ذریت کو بحثیت امت یا بحثیت جماعت یہی منصب عطا کر دیا گیا. اس منصب کو قرآن مجید شہادت کے لفظ سے تعبیر کرتا ہے, یعنی ان کے وجود کو دنیا کے لیے گواہی بنا دیا گیا. اللہ کے پیغمبر جن کو خاص طور پر رسالت کے منصب پر فائز کیا جاتا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی گواہی ہوتے ہی ہیں. اللہ تعالیٰ کی گواہی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کسی شخصیت کو اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں جزا و سزا کا نمونہ بنا دے, یعنی اگر وہ نیکی اور خیر کا طریقہ اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ اسے سرفرازی عطا فرمائے, اگر اس سے کوئی کوتاہی ہو تو اسی دنیا میں اس کی گرفت ہو جائے. چنانچہ رسولوں کے بارے میں بھی یہی قانون ہے کہ ان کا معاملہ اسی دنیا میں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جب وہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کو پورا کرتے ہوئے اس کے وعدے کو ایفا کرتے ہوئے اس کا پیغام پہنچاتے ہیں تو ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کی نصرت انہیں حاصل ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ اپنی سکینت ان پر نازل کرتا ہے, اللہ کے فرشتے ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, ان پر بدلیاں سایہ کرتی ہیں, ان کے لیے اللہ تعالیٰ اگر کوئی نازک صورتحال پیدا ہو جائے تو غیر معمولی حفاظت کا اہتمام فرماتے ہیں. اللہ کے رچ جس طرح کے بائبل میں تعبیر اختیار کی گئی ہے ان کے ساتھ چلتے ہیں. یہ صورتحال انفرادی سطح پر ان کے ساتھ ہوتی ہے, اگر خدا نخواستہ ان سے کوئی کوتاہی ہو جائے, کوئی غلطی ہو جائے تو اسی دنیا میں ان کی گرفت ہوتی ہے. قرآن مجید نے اس کی ایک انتہائی صورت کو اس طرح بیان کیا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ فرمایا کہ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ, کہ اگر ہمارا یہ پیغمبر ہمارے اوپر کوئی بات اپنی طرف سے گھڑ کر منسوب کر دے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہم اس کی رگے جاں کو پکڑ لیں گے اور اسے کاٹ ڈالیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ معاملہ ہے پیغمبروں کا, تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں ہی کی طرح اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذریت کو اس منصب پر فائز کیا کہ یہ بھی خدا کی گواہی بن کر.
ایک سوال یہاں یہ پیدا ہو رہا ہے کہ جب پیغمبروں کا سلسلہ جاری تھا اور اس درجے پہ بات واضح ہو رہی تھی جس طرح آپ نے بیان کیا کہ رسالت کے ذریعے سے پوری پوری قوموں پر سزا و جزا نافذ ہو رہی ہے, تو ایک خاص قوم کو اس منصب پر فائز کرنے کی, اس کو جزا سزا کا نمونہ بنانے کی آخر ضرورت کیا پیش؟
عالمی سطح پر اتمام حجت کے لیے, یعنی آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کتنا غیر معمولی اہتمام اس کے لیے کیا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب اپنی قوم پر اتمام حجت کے بعد وہاں سے ہجرت کر کے نکلے تو ان کو ایک مرکزی عبادت گاہ بنانے کا حکم دیا گیا جو اب بیت اللہ کے نام سے دنیا میں موجود ہے. اس علاقے کا انتخاب کیا گیا, اسے ذریت ابراہیم کی میراث کا علاقہ کہا جاتا ہے, یعنی عرب کی سرزمین اس میں شامل ہے, فلسطین اس میں شامل ہے, اسی طرح جن علاقوں میں ابھی اسرائیل قائم ہے وہ اس میں شامل ہے, عراق اور شام کے کچھ حصے اس میں شامل ہے, یہ ذریت ابراہیم کا علاقہ ہے. اسے خاص کر دیا گیا کہ اس علاقے میں, کیونکہ یہ دنیا کے بالکل وسط میں ہے, اس علاقے میں ایک پوری کی پوری امت اللہ کے دین کی گواہ بن کر کھڑی ہے.
سب امت اس لیے مبعوث کی گئی کہ عالمی اتمام حجت ہو, دنیا کے وسط میں بھی علاقہ ہے، تو یہ بھی بتا دیجئے کہ حضرت ابراہیم کی کیا سگنیفیکنس، کیا اہمیت ہے، انہی کا انتخاب کیوں کیا گیا؟
سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ انہوں نے جو نبوت کا منصب ان کو دیا گیا تھا، اس کی ذمہ داریوں کو اتنے غیر معمولی طریقے سے پورا کیا، اللہ نے ان کو بعض امتحانوں میں ڈالا، اس میں وہ نہایت سرخروئی کے ساتھ کامیاب ہوئے۔ اور یہ بات کہ اللہ کس کا کس مقصد کے لیے انتخاب کرے، اس کا خود اللہ تعالیٰ نے جواب دے دیا ہے کہ اللہ عالم حیث یجعل رسالته، یہ تو انتخاب اللہ کے اپنے علم کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے کچھ خصائص سے ہم واقف ہیں، کچھ قرآن مجید میں بیان کر دیے ہیں، کچھ بائبل میں بیان ہو گئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کن چیزوں کی بنیاد پر ان کا انتخاب کیا، اس کا صحیح علم وہی رکھتا ہے۔ تاہم ان کی ذریت کا انتخاب کیا گیا، بنی اسرائیل بنی اسماعیل یہ دونوں ان کی ذریت ہے۔ اس کے بارے میں اللہ کا قانون یہ ہے کہ یہ خدا کے دین کی گواہی بن کر دنیا میں کھڑے ہوں گے۔ گواہی بن کر کھڑے ہونے کا وہی مطلب ہے کہ اگر یہ اللہ کے وعدے کو پورا کریں گے تو اللہ بھی ان کے ساتھ اپنے وعدے کو پورا کرے گا، اور اسی دنیا میں ان کے لیے جزا و سزا ہوتی رہے گی۔ یعنی اگر یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وفاداری کا حق ادا کرتے ہیں تو دنیا میں ان کو سرفرازی حاصل ہوگی، دنیا کی قومیں ان سے مغلوب ہوں گی، دنیا پر ان کا غلبہ قائم رہے گا، اور اگر یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وفاداری کا حق ادا نہیں کرتے، سرکشی اختیار کرتے ہیں، تو ان کی اس سرکشی کی اسی دنیا میں انہیں سزا دے دی جائے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک غیر متبدل قانون ہے جو ذریت ابراہیم کے بارے میں جاری کیا گیا۔ قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے کہ ان اللہ ہستفا آدم و نوح وعلی ابراہیم وعلی عمران علی العالمین، کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح نبوت اور رسالت کے منصب کے لیے آدم کا انتخاب کیا، نوح کا انتخاب کیا، دو جلیل القدر پیغمبروں کی مثال دی ہے، اسی طرح شہادت کے منصب کے لیے، یعنی اس گواہی کے منصب کے لیے اللہ تعالیٰ نے آل ابراہیم کا بھی انتخاب کیا ہے۔ چنانچہ اسی کو امامت سے تعبیر کیا گیا ہے، وہ جو قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بعض معاملات میں آزمایا، وہ اس میں پورے اترے، تو اس کے بعد یہ فرمایا کہ انی جائل کل الناس اماما، میں نے اب تمہیں پوری انسانیت کے لیے امامت کے منصب پر فائز کر دیا ہے۔ تو انہوں نے کہا من ذریتی، اور میری ذریت، تو جواب دیا کہ ہاں وہ اس میں شامل ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر ظالم ہوں گے تو پھر دنیا کی امامت ان سے چھین لی جائے گی۔ تو یہ قانون ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، بائبل اصل میں اسی قانون کی سرگزشت ہے۔ اگر آپ بائبل کو پڑھیں تو پوری کی پوری بائبل آپ کو یہ بتاتی ہے کہ بنی اسرائیل کو یا ذریت ابراہیم کو یہ خصوصی منصب کیسے عطا ہوا، ان کی ذمہ داریاں کیا تھیں، اور پھر ان ذمہ داریوں کے بارے میں اللہ کا قانون کیا ہے۔ میں نے مختصر طور پر اس کو بیان کر دیا۔ اب یہ گویا خدا کی گواہی ہے دنیا کے اندر، یعنی دنیا جب چاہے ان کو دیکھ لے، ان کو دیکھ کر وہ اندازہ کر سکتی ہے کہ خدا کا اخلاقی قانون جو قیامت میں برپا ہونا ہے وہ ان کے ساتھ دنیا میں برپا ہے۔ یہ اگر صحیح مقام پر کھڑے ہیں تو سرفرازی ان کا مقدر ہے، اگر یہ اللہ تعالیٰ کے وعدے کو وفا نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ بھی ان کو عذاب سے دوچار کر دیتے ہیں۔ یہی وہ چیز ہے جس کو قرآن مجید کی سورہ بقرہ بیان کرتی ہے کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمت اللتی انعمت علیکم، یعنی اس میری نعمت کو یاد کرو اے بنی اسرائیل جو میں نے تم پر کی تھی، اور پھر بتایا کہ وانی فضلتکم علی العالمین، میں نے پوری دنیا میں تمہیں منتخب کر کے ایک فضیلت دے کر اس منصب پر فائز کیا تھا، اور اس منصب کا تقاضا یہ اوفو بعہدی اوفو بعہدکم، تم میرے وعدے کو پورا کرو، میں تمہارے ساتھ اپنے وعدے کو پورا کروں گا۔ سورہ بنی اسرائیل میں اسی کو اس طرح ادا کیا ہے کہ انو تم ودنا، اگر تم لوٹو گے تو میں بھی لوٹاؤں گا۔ تو اللہ کا ان کے ساتھ معاملہ یہ ہے، یعنی سرکشی کی لازمن دنیا میں سزا ملے گی قومی حیثیت سے ان کو، اور اگر وفاداری کا حق ادا کریں گے تو دنیا میں ان کی سرفرازی کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔
سب اس کو کہیں قرآن میں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ سزا و جزا ہوتی ہے، تو کہیں قانون کے طور پہ بھی بیان کیا گیا یا متفرق کہیں بیانات ہیں؟ قرآن
پورا قرآن مجید اس کو بیان کر، سورہ بقرہ میں اسی کو بیان کیا گیا۔ سورہ بقرہ اصل میں اسی چیز کا بیان ہے، بنی اسرائیل سے جو خطاب اس میں شروع ہوتا ہے آیت 39 سے، اس کا اصلی مضمون یہی ہے کہ جب جب تم نے کوئی اس طرح کا معاملہ کیا اللہ نے تمہیں سزا دی، اور جس وقت تم نے صحیح رویہ اختیار کیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے۔ یعنی اگر تم صحیح مقام پر کھڑے ہو تو من و سلوہ اتر رہے ہیں، آسمان کی بدلیاں سایہ کر رہی ہیں، تمہارے لیے چشمے پھوٹ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی سکینت نازل ہو رہی ہے، تابوت سکینہ کو واپس لایا جا رہا ہے، یعنی یہ سارے معاملات اللہ تعالیٰ گنواتے ہیں کہ تمہاری سرفرازی کے معاملات ہیں۔ اور اگر تم نے کبھی غلط رویہ اختیار کیا ہے تو پھر یہ ہے کہ سبت کے معاملے میں تم نے ہیلا گری کی تو ہم نے پوری بستی کو خنزیروں میں اور بدل دیا، بندروں میں بدل دیا۔ یہ اللہ کا قانون ہے ان کے بارے میں۔ اس طرح گویا اپنے وجود سے بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل یا ذریت آدم، ذریت ابراہیم، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اللہ کی شہادت کا، اللہ کی گواہی کا نمونہ بن کے کھڑی۔
حضرت صاحب آپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں ذریت ابراہیم، تو تاریخی طور پر بھی یہ بتا دیئے کہ حضرت ابراہیم کی اولادیں کون سی تھیں، کہاں کہاں وہ آباد ہوئیں، اور پھر تاریخ میں اس سزا و جزا کا ہمیں ظہور کس طرح نظر آتا ہے؟
یہ بات یہ ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹوں کی اولاد ہے جو دنیا میں پھیلی ہے، ایک تو بنی اسرائیل ہے، یہ سیدنا اسحاق کی اولاد ہے، سیدنا یعقوب جو سیدنا اسحاق کے بیٹے ہیں ان کا لقب اسرائیل تھا، اس وجہ سے یہ بنی اسرائیل کہلاتے ہیں۔ اب موجودہ زمانے میں ہم ان کو یہود بھی کہتے ہیں، حالانکہ یہود تو ان کے ایک حصے کے لیے صحیح لفظ تھا، اصل میں یہ بنی اسرائیل ہے۔ بنی اسماعیل عرب ہے، رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت انہی میں ہوئی ہے، اس وقت بھی دنیا میں ایک قوم کی حیثیت سے موجود ہے، تو اصل عرب ہے، یہ بنی اسماعیل ہی ہے اصل میں۔
تو یہ جیسا تاریخ میں جاننا چاہ رہا تھا کہ پہلے جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پر سیدنا موسیٰ رسول کے طور پر مبعوث ہوئے اور پھر وہ بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلے، تو ان کے معاملے میں تاریخ میں ہمیں کس طریقے سے ملتا ہے کہ یہ بڑے بڑے پیغمبر آئے، نبی آئے؟ تو عالمی اتمام حجت تو ہمیں اس وقت ہوگا جب قوم اس بات کو جانے، تو اس کی کیا تاریخ ہمیں تاریخ میں ملتی ہے؟
دیکھیے، یہ فرعون کی یہ غلامی میں تھے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی، جب یہ ایک پوری امت اور ایک قوم کی حیثیت اختیار کر گئے تو پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے یہ مطالبہ کیا فرعون سے کہ ہمیں آزاد علاقے میں جانے دیں۔ جب فرعون نے ان کا یہ مطالبہ نہیں مانا تو اتمام حجت کے بعد فرعون اس کے لشکروں کو غرقاب کر دیا گیا، اللہ تعالیٰ کے اسی قانون کے مطابق جو رسولوں کے بارے میں ہم اس سے پہلے زیر بحث لا چکے ہیں، فرعون پر اللہ کا عذاب آ گیا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر پار نکل آئے، اللہ نے ان کو نجات دی، پھر یہ سارائے سینا میں آ گئے، وہاں غیر معمولی عنایتیں اللہ تعالیٰ کی ان کے اوپر ہوئیں، ان کو تورات دی گئی، پھر ان کا علاقہ متعین کر دیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ اس علاقے میں اب جن جن لوگوں پر اللہ کی حجت پوری ہو گئی ہے یہ ان کے خلاف اقدام کر سکتے ہیں اور اللہ کی سزا ان پر نافذ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ کام کریں گے تو اللہ ان کے ساتھ ہوگا اور وہ ان کے ساتھ ہو کر لڑے گا، ان کے ساتھ ہو کر ان کی تائید میں، ان کی نصرت میں اللہ کے فرشتے اتریں گے اور وہ ان کی مدد کریں گے۔ چنانچہ اس پورے علاقے کو فتح کرنے کی ذمہ داری ان پر ڈالی گئی۔ اس کے بعد
ایسا وہ جو قرآن میں واقعہ ملتا ہے کہ انہوں نے حضرت موسیٰ سے جا کہا کہ بھئی تم اور تمہارا خدا جا کے لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہوئے ہیں،
یہ اسی واقعہ اسی سے متعلق ہے۔ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ یہ ذمہ داری پوری کرنے کے لیے آگے بڑھیں تو انہوں نے اس موقع پر بزدلی دکھائی اور آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، چنانچہ ان کو پھر سزا اسی دنیا میں دی گئی۔ 40 سال تک یہ اسی صحرا میں صحرا گردی کرتے رہے، ان کے لیے نکلنے کا کوئی راستہ ان کو نہیں ملا۔ پھر ان کی نئی نسل جوان ہوئی، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے خلفاء نے جب اقتدار سنبھالا تو ان کی قیادت میں یوشع اور کالب، جن کے نام قرآن مجید نے تو ان کا ذکر ہی کیا ہے لیکن بائبل میں ان کے نام بھی آئے ہیں، ان لوگوں نے پھر جب ذمہ داری سنبھالی ان کی اور ان کی خلافت قائم ہوئی تب ان کو فتح و نصرت بھی حاصل ہوئی، یہ فلسطین کے علاقے میں بھی آئے۔ پھر ان کی ایک عظیم سلطنت قائم ہوئی سیدنا سلیمان اور سیدنا داؤد کے زمانے میں، اور پھر اس سلطنت کو زوال ہوا، پھر اس کے بعد ایک پوری تاریخ ہے جو ان کے اوپر،
جیسا ہم یہ دیکھتے ہیں
کہ عذاب اسی طریقے سے آتا رہتا ہے۔
یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ جو یعنی اللہ تعالیٰ کی مدد نصرت ان کے ساتھ ہوتی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ بزدلی دکھاتے ہیں تو یہ مار کھاتے ہیں، اور ذرا بھی یہ حوصلہ کر لیتے ہیں تو ہم جس طرح دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کے خلفاء تھے کہ انہوں نے آسانی کے ساتھ اس پورے علاقے کو فتح کر لیا۔ اسی طریقے سے میں چاہتا ہوں کہ حضرت سلمان کا معاملہ غیر معمولی معاملہ ہے، حضرت داؤد کا ایک معاملہ ہے، اس پہ بھی آپ ذرا تفصیل سے روشنی ڈال دیں۔
زمانے میں جب یہ اللہ کے وفادار ہو کر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اپنی سلطنت میں اللہ کے دین کا بول بالا کیا اور یہ واقعی شہادت کے منصب کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے تیار ہو گئے، تو آپ جانتے ہیں کہ ایک عظیم سلطنت قائم ہوئی، اور اس عظیم سلطنت میں بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ غیر مرئی قوتیں اس کے ساتھ کر دیں، جیسے کہ قرآن بیان کرتا ہے کہ جنات ان کے لیے کام کرتے تھے اور بڑے بڑے عفریت ان کے گرفت میں ہوتے تھے، یعنی اس طریقے سے دنیا بھر کی جو طاقتیں تھیں وہ گویا مسخر کر کے ان کے ہاتھ میں دے دی گئیں، اتنی بڑی سلطنت سیدنا سلیمان کی قائم کر دی گئی اور پھر اس کے ذریعے سے باقی تمام سلطنتوں کے اوپر ان کا ایک غلبہ قائم ہوا، اور دور دور تک جس طرح کے تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی دھاک بیٹھ گئی۔ پھر جب انہوں نے وفاداری کا حق ادا نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی، اس سزائی کا ذکر سورہ بنی اسرائیل میں آیا ہے۔
جیسا وہ جو ملتا ہے یہ واقعہ قرآن کے اندر کہ بخت نصر کے ہاتھوں ان کی جو معاملات ہوئے، تو اس وقت ان کی کیا اخلاقی حالت تھی؟ یہ کیا اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ سے جو ہے بغاوت پر آمادہ ہو گئے؟
بالکل اسی طریقے سے، اس کے اوپر نوحہ پڑا ہے بنی اسرائیل کے پیغمبروں نے۔ آپ اگر انبیاء کے صحائف کو دیکھیں جو بائبل میں ہیں تو بار بار وہ ان کو متوجہ کرتے ہیں اور توجہ دلاتے ہیں کہ اے اسرائیل، تو نے تو پہلی رات ہی بے وفائی کی ہے اور اللہ کی حدود کو پامال کیا ہے اور بالیم اور استرات کی پرستش کی ہے، یہ دیوی دیوتاؤں کی پرستش میں مبتلا ہو گئے، مشرکانہ استھان انہوں نے بنا لیے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے عہد کو توڑ دیا، تورات کو پس پشت ڈال دیا۔ جب ان جرائم کا ارتکاب کیا انہوں نے تو اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں ان کو سزا دی، اس سزا کا بیان ہوا ہے قرآن مجید میں جگہ جگہ، اور خاص طور پر سورہ بنی اسرائیل کے بالکل ابتدا میں تو وہ دونوں واقعات بیان کر دیے گئے ہیں کہ کس طرح سے بابل کے حکمرانوں نے ان کو پامال کر کے پھر یہ اسیری میں چلے گئے، یعنی پوری کی پوری قوم محکوم بنا لی گئی، بڑی مشکل سے پھر ان کو نجات ہوئی، ایران کے بادشاہ خورس نے ان کے لیے کچھ معافی نامہ ان کو دیا۔
وہ بھی جیسے سب کہتے ہیں کہ وہ اس زمانے میں بڑے نبی پیدا ہوئے تھے اور انہوں نے توبہ کی تھی،
یہ ایسا ہی ہوا۔
جیسے سب ایک چیز جو
توبہ انابت کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو معاف کیا، پھر یہ واپس آئے، پھر انہوں نے یروشلم کو آباد کیا، پھر اس کے بعد سرکشی کی اور پھر اس کے نتائج بھگتے۔
آپ ہی کے زبانی میں نے جیسے سب کبھی یہ سنا تھا کہ بائبل میں کچھ اس طرح کا واقعہ ہے کہ جب بخت نصر پہلی دفعہ حملہ کرنے آیا تھا تو اس وقت جو ہے وہ وہاں پہ فتح کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا، تو اس واقعے کی کیا تفصیل ہے کہ ایک بڑی عورت بھی جو ہے ان کے مقابلہ
نہیں؟ وہ بائبل کی کتاب یہودیت میں ایک واقعہ بیان ہوا ہے کہ جس میں جب ان پر حملہ آور ہونے کے لیے فوجیں بالکل تیار ہو گئیں تو اس موقع پر ارد گرد کے بادشاہوں سے کچھ مشورہ کیا گیا، اس نے یہ پوچھا حملہ کرنے والے حکمران نے کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ بالکل نچنت اور بالکل بے خوف ہے، میں یہاں پہ اپنی فوجیں ڈالے ہوئے بیٹھا ہوں اور میں دنیا کے بہت سے ممالک کو فتح کر چکا ہوں لیکن بنی اسرائیل پر کوئی خوف طاری نہیں۔ تو اس نے کہا کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ ان کے بارے میں اللہ کا قانون یہ ہے کہ اگر یہ خدا کے وفادار ہیں تو پھر ان کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا، جو دنیا میں ان کے اوپر حملہ آور ہوگا وہ لازماً برباد ہو جائے گا، اور اگر یہ خدا کے وفادار نہیں ہے تو پھر آپ گاجر موری کی طرح ان کو کاٹ دیں گے۔ چنانچہ جب پتہ کرایا گیا تو معلوم ہوا کہ اس وقت ان کی اخلاقی حالت بہت اچھی تھی، اللہ کی وفاداری پر یہ قائم تھے۔ چنانچہ ایک عورت کے ہاتھوں، بنی اسرائیل کی ایک عورت نے اس پورے کے پورے لشکر کو شکست دے دی اور غیر معمولی معجزہ اللہ کا نمودار ہوا اور پھر فوجیں تتر بتر ہو گئیں۔ یہ واقعہ بڑی تفصیل سے بیان ہوا، اور بھی بہت سے واقعات ہیں، ان کی پوری تاریخ اسی سے مبنی ہے، یعنی آج بھی یہ معاملہ تو کوئی تاریخ کے ماضی کا معاملہ نہیں ہے، آج بھی ان کے ساتھ یہی صورتحال ہے۔
جیسا میں یہ چاہ رہا تھا کہ ان چیزوں کی بھی ذرا تفصیل ہو جائے، خاص طور پہ آپ نے پچھلے کسی پروگرام میں اس بیان بھی کیا تھا کہ حضرت مسیح کے ساتھ جو معاملہ ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، تو اس قوم کو چھوڑ دیا گیا، تو اس میں بھی آپ نے کہا تھا کہ اس قانون کا کچھ عمل دخل ہے۔
بالکل، میں نے اس وقت بھی یہ ذکر کیا تھا کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کا بھی جب انہوں نے انکار کر دیا، بنی اسرائیل نے، یہ بھی ظاہر ہے کہ ذریت ابراہیم کا ایک حصہ ہے، جب انہوں نے انکار کر دیا تو پھر ان کو قیامت تک کے لیے سزا دی گئی، اور اس کے الفاظ قرآن میں یہ ہیں کہ جائل الذین اتبعوا کا فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، مسیح کے ماننے والوں کو غلبہ حاصل رہے گا بنی اسرائیل پر جنہوں نے ان کا انکار کر دیا، جنہوں نے سیدنا مسیح علیہ السلام کو صلیب چڑھانا چاہا اور آج بھی ان کے منکر ہیں۔ اسی طریقے سے قرآن مجید نے یہ بیان کیا ہے کہ اب ان پر یہ سزا قیامت تک کے لیے نافذ کر دی گئی ہے کہ وقتاً فوقتاً بعض لوگ ایسے پیدا ہوتے رہیں گے جو ان کو بدترین عذاب چکھائیں گے، اور ابھی تو زیادہ عرصہ نہیں گزرا جب ہم دیکھ چکے ہیں کہ جرمنی میں ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، دنیا میں کس طرح تتر بتر ہوئے ہیں، کیسے پھر اپنی ایک سلطنت قائم انہوں نے کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس وقت بھی صورتحال یہی ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ کی گرفت کا موقع آئے گا تو بالکل اسی طریقے سے عذاب کا کوڑا ان پر برس جائے گا، یہ ان کے لیے اللہ کا غیر متبدل قانون ہے۔
جیسا اسلام کا قانون دعوت تبلیغ، رسول اللہ کا قانون ہم نے سمجھ لیا، حضرت ابراہیم کی اولاد کا معاملہ بھی آپ نے بہت اچھی طرح واضح کر دیا، لیکن بہت سے سوالات ہیں جو اس زمن میں پیدا ہوتے ہیں ذہنوں میں، ان میں سے ایک سوال یہ ہے جائے صاحب کہ خلفائے راشدین کے دور میں جو جہاد ہوا اور جس میں پوری دنیا کو ایک دعوت حق بھی دی گئی اور ان پہ فتح بھی کیا گیا، تو اس کی نوعیت کیا تھی؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عرب میں اتمام حجت کر دیا ہے، اس کے نتیجے میں اللہ کی جزا و سزا کار فرما ہو گئی۔ میں نے اس سے پہلے بھی گفتگو کرتے ہوئے آپ سے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا قانون جزا و سزا جو اخلاقی بنیادوں پر قیامت میں برپا ہونے والا ہے، وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اتمام حجت کے بعد سرزمین عرب میں برپا ہو گیا۔ لوگوں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھ لیا کہ ایک پوری قوم کو ایک تنہا شخص نے الٹیمیٹم دیا اور پھر ٹھیک پیشین گوئی کے مطابق ان کے ساتھ وہ معاملہ ہو گیا جو اللہ تعالیٰ جزا و سزا کی صورت پہ کریں گے۔ اس کی بہت سی تفصیلات زیر بحث آ گئی تھیں، اسی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آٹھ حکمرانوں کو خطوط لکھے آخر میں، اور اس طرح ان کے اوپر بھی اپنی حجت پوری کر دی۔ اب ظاہر ہے کسی تفصیلی اتمام حجت کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ عرب میں یہ واقعہ ہو چکا تھا، اب قیامت تک کے لیے یہ واقعہ لوگوں کے لیے اتمام حجت کا ذریعہ ہے، اور اس وقت تو لوگوں نے اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ لیا تھا۔
جیسا پرانے زمانے میں کمیونیکیشن تو ہوتی نہیں تھی، واقعہ منتقل کیسے؟
ساری دنیا اس سے واقف تھی، بالکل درباروں میں زیر بحث تھا، ایک ایک شخص اس سے واقف تھا۔ ہرقل کے دربار میں ابو سفیان کی گفتگو تو تاریخ کی کتابوں میں لکھی ہوئی موجود ہے، ہر مقام پر لوگ اس کو دیکھ رہے تھے، عرب میں جو کچھ ہو رہا تھا اس سے پوری طرح واقف تھے۔ یہ ٹھیک ہے کہ آج کے ذرائع نہیں تھے ابلاغ کے، لیکن بہرحال لوگ مطلع رہتے تھے اور ان کو اطلاعات پہنچتی رہتی تھی، ان کے سفرا موجود ہوتے تھے سرحدوں پر۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد خطوط لکھے اور ان کو بتا دیا ان خطوط میں کہ اسلم تسلم، اگر تو آپ اسلام لائیں گے تو سلامت رہیں گے، ورنہ میری طرف سے اتمام حجت کے بعد خدا کی سزا آپ کی حکومتوں پر بھی نافذ کر دی جائے گی۔ چنانچہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر صحابہ کرام نے انہی سلطنتوں پر یہ سزا نافذ کر دی ہے اور ان پر جزیہ عائد کر کے ان کو محکوم بنا لیا۔ یہ اصل میں رسالت کے اسی قانون کا حصہ تھا جس کی تفصیلات ہم اس سے پہلے کر چکے ہیں، اس کو بھی لوگوں نے غلط سمجھا اور اس کے نتیجے میں یہ خیال کر لیا کہ یہ کوئی اسلام کے غلبے کے لیے جہاد کیا گیا تھا، یہ اللہ تعالیٰ کے قانون جزا و سزا کا اطلاق تھا۔ در حقیقت صحابہ کرام نے وہی سزا نافذ کی ہے جو سزا مشرکین عرب کے لیے اور اہل کتاب کے لیے قرآن مجید میں بیان ہوئی۔
سب لیکن ہمارے ہاں اس پورے جو جہاد ہے خلفائے راشدین کا، اس سے ایک چیز یہ اخذ کی جاتی ہے کہ مسلمانوں کا کام بھی یہی ہے کہ وہ لوگوں کو ایک دفعہ دعوت دیں، جس طرح صحابہ اکرام دیتے تھے کہ ایمان لاؤ یا جزیہ دو ورنہ تمہیں ہم سے لڑنا پڑے گا، تو آج بھی بہت سے مسلمان ہیں جو مختلف لوگوں کو ایمان کی دعوت دیتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اب ہمارے حملے کے لیے تیار رہو۔
یہ قانون صرف اللہ کے پیغمبروں کے ساتھ خاص ہے، اللہ کے پیغمبروں کے ذریعے سے اتمام حجت ہو جاتا ہے تو پھر اللہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اب حجت پوری ہو گئی، لوگوں کے لیے ہر پہلو سے حق کو واضح کر دیا گیا، اور پھر یہ فیصلہ بھی وہ کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہی کر سکتے ہیں کہ اب جو کچھ بھی منکرین ہیں وہ حقیقت میں جانتے بوجھتے منکر بنے ہوئے ہیں، ان پر حق ہر لحاظ سے واضح ہو چکا ہوا ہے۔ یہ چیز جس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے واقع ہوتی ہے تو پھر اللہ کے اذن سے اور اللہ کے حکم سے اقدام کیا جاتا ہے، یہ اقدام اللہ کے فرشتے کرتے ہیں، اور اگر اللہ فرشتوں کے ذریعے سے نہیں انسانوں کے ذریعے سے یہ معاملہ کراتا ہے تو براہ راست متعین طور پر حکم دیتا ہے۔ چنانچہ ایسا ہی حکم مشرکین عرب کے بارے میں قرآن میں دیا گیا، اہل کتاب کے بارے میں دیا گیا، اور پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط لکھ کر اس علاقے کو بھی متعین کر دیا۔ یہ در حقیقت ذریت ابراہیمی کا علاقہ ہے جس میں پھر صحابہ کرام نے اس قانون کا نفاذ کیا، یہ ان کے ساتھ خاص اللہ کا ایک قانون ہے، اللہ کی ہدایت کے مطابق اس پر عمل ہوا، یہ ایک سنت الہی کا ظہور تھا، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اپنی حجت دنیا پر پوری کی ہے، اس کا کوئی عمومی قانون سے تعلق نہیں، اور نہ دنیا میں کسی انسان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ انسانوں کے ساتھ یہ معاملہ کرے۔ اب دنیا میں دین اور اس کی دعوت کا تعلق صرف اور صرف پیغام پہنچانے تک محدود ہے، ایک نذیر کی حیثیت سے، خبردار کرنے والے کی حیثیت سے ہمیں اپنی دعوت پہنچانی ہے، ہم دنیا میں کسی قوم کے خلاف اب یہ اقدام نہیں کر سکتے، یہ اصل میں خدا کا اقدام ہے جو صحابہ کرام کے ذریعے سے روبہ عمل ہو گیا، اس کا حق اب ان کے بعد کسی کو بھی حاصل نہیں۔
سب اس میں ایک اور مسئلہ یہ بھی ہے کہ اس طرح جس طرح آپ اس کو بیان کر رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم یہ جانتے ہیں کہ قیامت تک کے پیغمبر ہیں، ساری انسانیت کے لیے وہ پیغمبر ہیں، وہ تو ایک جزیرہ نما عرب تک محدود ہوگا، ایک خاص زمانے تک محدود ہو گئے، تو ان کی دعوت تو پھر عالمی نہیں ہوئی۔
رسول اللہ علیہ وسلم کی دعوت عالمی ہے، اس دعوت کو نہ ماننے کے نتائج کا تعلق اس زمانے سے تھا۔ آپ کے بارے میں یہ بات قرآن مجید میں بیان کر دی گئی ہے کہ آپ پر جو قرآن نازل ہوا ہے یہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، اس قرآن کے ذریعے سے اب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے نذیر بنا دیے گئے ہیں، خبردار کرنے والے بنا دیے گئے ہیں۔ اسی طرح آپ کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ ہم نے آپ کو ساری انسانیت کے لیے مبعوث کیا ہے، وما ارسلنا کا الا کافت للناس، اور پھر یہ بتایا گیا کس حیثیت سے، بشیرم و نذیرہ، بشارت دینے والے اور انذار کرنے والے کی حیثیت سے۔ اسی طرح قرآن کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اوہی علیہ حاضل قرآن لانذرکم بہ و من بلغ، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت فرمائی گئی ہے کہ آپ لوگوں کو بتا دیں کہ یہ قرآن مجھ پر اس لیے نازل کیا گیا ہے کہ میں تمہیں اس کے ذریعے سے خبردار کروں، اور پھر اس کے بعد اسی کے ذریعے سے پوری انسانیت کو قیامت تک خبردار کیا جاتا رہے، لانذرکم بہ و من بلغ، جن تک یہ پہنچتا چلا جائے یہ انذار ہوتا چلا جائے گا۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کی حیثیت سے تو ظاہر ہے کہ پوری انسانیت کے لیے نذیر ہے، آپ کا انذار قرآن مجید کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے، اور یہ فرقان، یہ قرآن قیامت تک اسی طرح سے انذار کی کتاب کے طور پر دنیا کے سامنے موجود رہے گا، اور اس کا انذار انسانوں تک پہنچتا رہے گا، لیکن اللہ کے پیغمبر اپنی قوموں کو جو جزا و سزا دیتے ہیں اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے براہ راست حکم سے ہوتا ہے، وہ حکم اب ہم تک پہنچنے کا کوئی ذریعہ ہی باقی نہیں رہا، اس لیے کہ نبوت ختم ہو چکی ہے، وحی کا دروازہ منقطع ہو چکا ہے۔ اب کون بتائے گا کہ اتمام حجت ہو گیا، اب کون بتائے گا کہ جس قوم پر اتمام حجت ہوا ہے اب تم اس کے خلاف اقدام کر سکتے ہو؟ اصل میں جس اقدام کی آپ مثال دے رہے ہیں وہ اقدام تو اللہ تعالیٰ کی براہ راست ہدایت میں ہوا ہے، اس میں متعین کر کے بتایا گیا کہ اس گروہ کے خلاف یہ اقدام کرو، اس گروہ کے خلاف یہ اقدام کرو، وہ اصل میں خدا کا فیصلہ تھا، اس میں پیغمبر اور صحابہ کی حیثیت ایک آلے اور ایک جاریہ کی تھی، گویا اللہ تعالیٰ نے اپنے دست و بازو بنا کر ان کے ذریعے سے یہ اقدام کر ڈالا۔ اگر وہ اس پوزیشن میں نہ ہوتے تو اللہ اپنے فرشتوں کے ذریعے سے یہ معاملہ کرتا، جیسے قوم نوح کے ساتھ کیا، جیسے قوم شعیب کے ساتھ کیا۔ اصل میں اس قانون کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس سے بڑی غلط فہمیاں پیدا ہوئی ہیں ہمارے ہاں فقہ میں بھی، شریعت کے بعض احکام کی تعبیر میں بھی لوگوں نے غلط آرا اسی کی بنیاد پر اختیار کی، اور موجودہ زمانے میں انہی آیات کو بنیاد بنا کر لوگوں نے اس سے اسلامی انقلاب کا لائے عمل برآمد کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ خدائی سنت کا ظہور تھا، وہ ہو گیا، اب ہمارے پاس پیغمبر کی دعوت ہے، اس کی پیش کی ہوئی کتاب ہے، اس دعوت اور کتاب کو لے کر ہم دنیا کے سامنے اس پیغام کو پہنچائیں گے۔ جزا و سزا کا معاملہ قیامت میں ہوگا، کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے لیے جزا و سزا کے فیصلے کرے، یہ فیصلے اس وقت بھی اللہ نے براہ راست کیے اور قیامت میں بھی وہ براہ راست کرے گا۔ جزا سزا کا حق اللہ ہی کو ہے، رسول کے ذریعے سے بھی وہ اللہ کے اذن اور اللہ کے حکم کے ذریعے سے نافذ ہوتی ہے، وہ ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ ہم اس کو دوسروں پر نافذ کر لیں۔
سب ایک سوال اس حوالے سے بھی، یہ ضرورت ابراہیم کے حوالے سے، سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ ہم نے تمہیں جو ہے امت وسط بنایا ہے، تو یہ چیز کیا ہم مسلمانوں کے لیے بھی ہے یا انہی کے لیے خاص تھی؟
دیکھیے جی, بات یہ کہ اس کے مخاطب تو براہ راست اصل میں بنی اسماعیل ہیں, چنانچہ سورہ حج میں اس کو واضح کر دیا کہ ملت ابیکم ابراہیم. یہی چیز ہے جس کو سورہ آل عمران میں بیان کیا کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. یہ بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل ہیں جو اس منصب پر فائز کیے گئے ہیں. پہلے بنی اسرائیل تھے, پھر اس کے بعد بنی اسماعیل بھی اس منصب پر فائز ہو گئے. یہ شہادت کا منصب ہے. امت وسط ان کو اس لیے کہا گیا ہے کہ ایک طرف ان کے اللہ اللہ کا پیغمبر ہے جس نے پیغام پہنچا دیا ہے, پھر اس کے بعد وہ ایک امت کی حیثیت سے دنیا کے اندر کھڑے ہیں, باقی ساری قوموں تک انہیں پیغام پہنچانا ہے. تو جس وقت ان کے پیغام کو کوئی گروہ قبول کر لیتا ہے, جیسے مثال کے طور پر اللہ نے ہمیں سعادت دی کہ ہم اس کو قبول کر لیں, تو تباً ہم بھی اس کا حصہ بن جاتے ہیں. لیکن باقی دنیا میں یہ ان کی امتیازی حیثیت ہے جس کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے. وہ گویا اللہ کے پیغمبر کے اور باقی انسانوں کے درمیان ایک امت وسط, ایک درمیان کی امت ہے. یہ امت وسط کا لفظ اسی لیے اختیار کیا گیا ہے, درمیان میں ایک گروہ کھڑا ہے, گویا واسطہ ہے وہ پیغمبر کی دعوت اور پوری انسانیت کے مابین. تو یہ حیثیت ان کی بیان ہوئی ہے, اور اسی کو بیان کیا گیا ہے کہ ہم نے تمہیں شہادت کے منصب پر فائز کیا ہے تاکہ تم اللہ کے گواہ بن کر رہو, اللہ کے دین کے گواہ بن کر.
جا سب, ایک سوال یہ ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم کی اولاد کو دنیا میں سزا و جزا کا ایک نمونہ بنایا گیا ہے, وہ بدکردار ہوتے ہیں تو انہیں عذاب دیا جاتا ہے. لیکن یہود کے معاملے میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ حالانکہ وہ مغضوب علیہم ہیں, اللہ کا غضب ہے ان کے اوپر, لیکن بڑے خوشحال ہیں, بڑے ترقی کر رہے ہیں, سلطنت انہوں نے اپنی قائم کر لی ہے. تو یہ کچھ تضاد پیدا نہیں ہو رہا ایک طرح سے؟
دیکھیے, ان کے بارے میں قانون یہی بیان ہوا ہے, یعنی ان کو وقفے ملیں گے, مہلت ملے گی, اگر ان کے اوپر عذابی کا تازیانہ برستے رہے تو پھر وہ دنیا سے ختم ہو جائیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو باقی رکھنا ہے, قیامت تک کے لیے باقی رکھنا ہے. چنانچہ یہ بیان کیا قرآن مجید نے کہ ہم وقتاً فوقتاً یہ معاملہ کرتے رہیں گے, یعنی جب بھی ان کے اوپر عذاب کا تازیانہ برسے گا اس کے بعد کچھ مہلت ملے گی, پھر اس کے بعد جب وہ سرکشی میں اپنی انتہا کو پہنچ جائیں گے پھر ایک مرتبہ عذاب ان کے اوپر آ جائے گا. تو یہی طریقہ اختیار کیا گیا ہے. یہ اصل میں ابھی کتنے دن ہوئے ہیں اس پہ, یعنی نازی جرمنی میں جو کچھ ہوا تھا وہ تو ابھی کل کی بات ہے. تو اس وقت ایک ان کی ریاست قائم ہو گئی ہے, وہ بھی امریکہ کے رحم و کرم پر ہے, اس کے سوا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا کوڑا پھر ان کے اوپر برس جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے غیر متبدل قانون کے طور پر قرآن میں بیان کر, اس میں خاص طور پر دونوں جگہ الی یوم القیامہ یہ الفاظ استعمال کیے ہیں کہ قیامت تک یہ قانون اسی طریقے سے جاری رہے گا. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو درمیان میں کوئی مہلت کا وقفہ نہیں ملے گا, وہ وقفے ملیں گے, اور ان وقفوں ہی میں در حقیقت وہ کچھ پھر پرپرزے نکالیں گے, پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب ان کے اوپر آ جائے.
یعنی مسلمانوں کو خوش رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہودیوں سے خود ہی نمٹ لیں گے.
دیکھیے جی, بات یہ کہ مسلمانوں کے لیے خوش رہنے کی کیا بات ہے, مسلمانوں کو تو اپنے جرائم کی طرف نگاہ کرنی چاہیے, اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھنا چاہیے. اس لیے کہ بنی اسماعیل پر بھی وہی عذاب کا تازیانہ برس رہا ہے. اس وقت تو دنیا کے اندر جیسی ذلت بنی اسماعیل کی ہے شاید ہی کسی قوم کی ہوئی ہو. اتنی بڑی تعداد میں موجود ہیں, اتنے غیر معمولی ذرائع اور وسائل ہیں, لیکن دنیا کی قوموں کے سامنے کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. تو یہ جو عذاب ان کے اوپر موجود ہے وہ بھی اسی طرح کا.
یا سب, ایک چیز جو تاریخی تناظر میں سامنے آتی ہے خود قرآن کے بیانات میں بھی, کہ بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل دونوں جو ہیں وہ نہ صرف یہ کہ اپنی ذات میں سزا و جزا کا نمونہ ہے بلکہ یہ سزا و جزا دوسروں پہ نافذ بھی کرتے رہے ہیں. ہم نے حضرت سلمان کے دور میں دیکھا, اور حضرت موسیٰ کے دور میں ہم دیکھتے ہیں, دیگر ادوار میں دیکھتے ہیں, خود خلفائے راشدین نے آگے بڑھ کے. تو کیا آج بھی بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل اگر وہ رجوع کر لیں تو دوسروں پہ اسی طرح سزا نافذ کریں گے؟
اس کا حق در حقیقت اللہ تعالیٰ ہی کو ہے, یعنی جزا اور سزا جو کچھ بھی ہوتی ہے وہ خدا کی طرف سے ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ پیغمبروں کے زمانے میں تو بعض اوقات ایسا بھی کرتے ہیں کہ پیغمبروں کو حکم دے دیتے ہیں کہ فلاں قوم پر اتمام حجت ہو گیا ہے یا فلاں علاقے پہ اتمام حجت ہو گیا ہے, اس میں پھر الٹیمیٹم دیا جاتا ہے, وقت مقرر کیا جاتا ہے, اس کے بعد سزا نافذ کر دی جاتی ہے. آپ یہ دیکھیے کہ سب کے ہاں اسی طریقے سے ہوا ہے, یعنی قرآن مجید نے تو باقاعدہ اس کی تاریخ بیان کی ہے, کہیں 3 دن کا الٹیمیٹم دیا گیا, کہیں اونٹنی کی کونچیں کاٹنے کو الٹیمیٹم کا ذریعہ بنا دیا گیا. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عرض کر چکا ہوں کہ سورہ توبہ میں 50 دن کا الٹیمیٹم دیا گیا تھا, یعنی 10 ذوالحج کو کہا گیا کہ کیا جائے, اور فرمایا فیضن سلخ الاشر الحرم, جیسے ہی یہ حرام مہینے گزریں گے, ان میں ظاہر 50 دن باقی تھے, اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا عذاب ان کے اوپر نازل ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ کرتے ہیں, وہی اس کا حکم دیتے ہیں, انہی کے تحت یہ معاملہ ہوتا ہے. تو یہ تو اب امکان ہی باقی نہیں رہا. اس وجہ سے بنی اسماعیل ہوں, بنی اسرائیل ہوں یا کوئی اور قوم ہو, اس کو ہرگز دنیا میں کوئی جزا و سزا نافذ کرنے کا حق نہیں ہے. اسی کے بارے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ صحابہ کرام نے جو اقدام کیا ہے وہ ان کا کوئی ذاتی فیصلہ نہیں ہے, وہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے جس کا انہوں نے نفاذ کر دیا ہے. تو ان کے بعد اب کسی کو اور کو حق حاصل نہیں رہا. ان کو اللہ تعالیٰ جب سرفرازی عطا فرمائیں گے تو دنیا کے عام تکوینی اصولوں پر ہوگی. یعنی دنیا میں قوموں کا عروج و زوال ہوتا رہتا ہے. اس وقت بھی دنیا میں جن قوموں کے پاس اللہ تعالیٰ نے اقتدار دے رکھا ہوا ہے وہ اسی طرح قانون کے مطابق ان کو مل گیا ہے تو ان کو بھی ملے گا, اور دنیا کی قوموں کے ساتھ اگر کوئی معاملہ ہوگا تو وہ بھی عمومی قانون کے مطابق ہوگا. ان کو یہ حق حاصل نہیں ہے, یہ حق صرف اللہ تعالیٰ ہی کو حاصل ہے. جزا و سزا کا معاملہ اللہ تعالیٰ خود کرتے ہیں. جب وہ دنیا میں کرتے تھے تو پیغمبروں کے ذریعے سے کرتے تھے, اب ظاہر ہے کہ وحی کا دروازہ بند ہو گیا ہے, لہٰذا اب قیامت تک یہ معاملہ قیامت ہی میں ہوگا. یا اللہ اپنے تکوینی قانون کے مطابق جس طرح کے کیا کرتے ہیں وہ کریں گے, کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ دوسروں پر کوئی جزا یا سزا نافذ کرے.
جا صاحب, ایک اور مسئلہ بڑا اہم یہ ہے کہ قرآن میں سب کچھ ایک ساتھ بیان ہوا ہے, رسولوں کی دعوت بھی ہوئی ہے, بنی اسرائیل بنی اسماعیل کا معاملہ بھی ہوا ہے, اس میں بعض احکام ہیں, بلکہ سارے احکام اصل میں مخاطب انہی کو کر کے دیے گئے. یعنی نہ صرف عبادات بلکہ اخلاقی احکام بھی ہیں. لئن شکرتم لازیدنکم, یہ سورہ ابراہیم میں جو آیا تھے تو خاص بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ نے مخاطب ہو کر کہی ہے, تو ہم اس کو کیسے ریلیٹ کریں کہ شکر وہ کریں گے تو انہیں زیادتی ہوگی, ہم کریں گے تو ہمیں نہیں ہوگی؟
یہی بات یہ ہے کہ جو عمومی قوانین ہیں وہ بھی قرآن مجید میں بیان ہو جاتے ہیں, جو ان کے لیے خاص قوانین ہیں وہ بھی قرآن مجید میں بیان ہو جاتے ہیں. میں نے اس سے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا, یہ قرآن کا سیاق سباق خود بتا دیتا ہے. یعنی یہ معلوم ہو جاتا ہے سیاق و سباق سے کہ یہاں ایک عمومی بات کہی جا رہی ہے اور یہ بات جو ہے یہ ایک خاص بات ہے, یہ ایک قانون کا بیان ہے. اس قانون کو اللہ تعالیٰ نے اپنے مخاطبین کے لحاظ سے بیان کر دیا ہے, اور جہاں ایک عمومی حکم دینا ہوتا ہے وہاں ظاہر ہے اس طرح کے قرائن موجود ہوتے ہیں جن کی بنیاد پر یہ بات واضح ہو جاتی ہے. اس کا تعلق قرآن کے فہم, قرآن پر تدبر سے ہے. قرآن مجید ایک واضح کتاب ہے, عربی مبین میں نازل ہوا ہے. جب آدمی صحیح اصولوں پر اس پہ غور کرتا ہے تو اس میں کوئی وہم نہیں ہوتا, ہر جگہ ہر بات بالکل واضح ہو جاتی ہے.
حضرت صاحب, یہ ایک بڑی تفصیلی اور اہم گفتگو تھی, تو وقت اب ہمارے پاس کم رہ گیا. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مختصر الفاظ میں اس پوری گفتگو کا خلاصہ کر دیں کہ رسولوں کے باب میں اللہ تعالیٰ کا کیا قانون ہے, اور حضرت ابراہیم کی اولاد کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا کیا قانون ہے.
یہ بحث اصل میں آپ نے یہاں سے شروع کی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں اپنے دین کی دعوت پہنچانے کے لیے کیا اہتمام کرتے ہیں. میں نے یہ عرض کیا تھا آپ کے سوال کے جواب میں کہ اللہ تعالیٰ نے دعوت کا معاملہ اس طرح نہیں کیا ہے کہ سب انسانوں کو یکساں ذمہ دار ٹھہرا دیا اور ذمہ داری کی نوعیت بھی سب کے لیے یکساں ہو گئی, بلکہ اس کے بالکل برخلاف اس معاملے کو اللہ تعالیٰ نے تقسیم کیا ہے لوگوں کی صلاحیت, اہلیت, ان کے منصب اور ان کے حدود کے لحاظ سے. اس میں میں نے آپ کی خدمت میں یہ گزارش کی تھی اور ابتدا ہی میں اس کا خلاصہ بیان کر دیا تھا کہ پیغمبروں کی دعوت کیسے ہوتی ہے, اس کا ایک خصوصی قانون ہے. ذریت ابراہیم کو دعوت کے منصب پر فائز کیا گیا, اس کا پھر ایک خصوصی قانون ہے اور وہ قرآن میں بیان ہوا ہے. اسی طرح مسلمانوں کے علماء کو ایک ذمہ داری دی گئی ہے دعوت کی, اس کا بھی ایک خاص قانون ہے, اس کے حدود ہیں, وہ آگے آپ سوال کریں گے تو انشاءاللہ زیر بحث آ جائے گا. بالکل اسی طرح اگر کسی موقع پر مسلمانوں کی کوئی ریاست قائم ہو جاتی ہے, اس کے لیے بھی دعوت کا ایک قانون ہے اور وہ بالکل الگ سے قرآن مجید میں بیان ہوا ہے, اس کے اپنے حدود ہیں. اور ایک مسلمان بحثیت فرد دنیا میں جیتا ہے, اس لحاظ سے اس کے لیے بھی دعوت کے لیے, تبلیغ کے لیے کچھ ہدایات ہیں, وہ الگ سے بیان ہوئی ہیں. پہلی بات جو بنیادی بات ہے وہ تو یہ سمجھ لینی چاہیے کہ دعوت و تبلیغ کا معاملہ جس طرح کے عام لوگ سمجھتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک کے لیے یکساں کر دیا گیا ہے. بلکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میرے جلیل القدر استاذ مولانا امین حسن اصلاحی نے جب دعوت دین اس کا طریقہ کار لکھی ہے تو اس پر میری تنقید ہی یہ ہے کہ اس میں اصل میں پیغمبر کی دعوت کو بیان کیا گیا ہے, عام لوگوں کی دعوت اس میں بیان نہیں ہوئی. اور اس تعمیم کے ساتھ بیان ہو گئی ہے کہ یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ یہ سب انسانوں کے لیے گویا عمومی قانون ہے, ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کو بالکل تقسیم کر دیا ہے. پیغمبر کی دعوت کے الگ ضوابط اور قوانین ہیں, ذریت ابراہیم کے الگ قوانین اور ضوابط ہیں, علماء کے لیے الگ ہیں, مسلمانوں کی ریاست کے لیے الگ ہیں, اور ایک فرد مسلمان کے لیے بالکل الگ ہے. یہ تو اصولی بات ہے. اس کے بعد جو اب تک بحث ہوئی ہے وہ دو چیزوں پر ہوئی ہے, پیغمبر کی دعوت پر اور ذریت ابراہیم کی دعوت پر. پیغمبر کی دعوت کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر پیغمبر جب دنیا میں آتا ہے اگر وہ نبوت کے منصب پر فائز ہے تو وہ ایک دائی کی حیثیت سے دعوت دے گا اور اپنا پیغام پہنچائے گا. کوئی بھی معاملہ اس کے ساتھ ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے لوگ اس کی دعوت قبول کر لیں, ہو سکتا ہے رد کر دیں, ہو سکتا ہے اس کو قتل کر دیا جائے, ہو سکتا ہے اس کو جلا وطن کر دیا جائے. اس کے بعد جن لوگوں کو پیغمبروں میں سے رسالت کے منصب پر فائز کیا جاتا ہے ان کے بارے میں یہ خاص قانون ہے کہ ان کی دعوت چند مراحل سے گزرتی ہے. وہ انذار کریں گے یعنی خبردار کریں گے, وہ انذار عام کریں گے, کھلم کھلا دعوت دیں گے, اس کے بعد ہجرت اور برات کا مرحلہ آئے گا, اس میں وہ اپنی قوم کو آخری الٹیمیٹم دے دیں گے. جیسے ہی وہ اپنی قوم کو چھوڑیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ اس قوم کے بارے میں اپنا فیصلہ سنا دیتے ہیں. اس میں سے جو اہل حق ہیں ان کو سرفرازی عطا ہوتی ہے, اور جو لوگ منکرین حق ہو کر کھڑے ہو جاتے ہیں اتمام حجت کے بعد ان پر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے. یہ رسولوں کے ساتھ خاص قانون ہے, اور ان کی دعوت لازماً ان مراحل سے گزرتی ہے. اس میں میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ایک درمیان کا مرحلہ تمہیز کا مرحلہ ہوتا ہے, تطہیر کا مرحلہ ہوتا ہے, جس میں جزا و سزا سے پہلے اللہ تعالیٰ تمام گروہوں کو امتحانوں سے گزار کر الگ الگ کر دیتے ہیں۔ قرآن میں اس کی بڑی تفصیل بیان ہوئی ہے، یعنی السابقون الگ ہو جاتے ہیں، جو ضعفاء اور منافقین ہیں وہ الگ ہو جاتے ہیں، جو لوگ متبین بے احسان ہیں وہ الگ ہو جاتے ہیں، جو معاندین ہیں وہ الگ ہو جاتے ہیں۔ یہ قرآن کی خاص اصطلاحات ہیں، یعنی وہ لوگ جو سب سے بڑھ کر آگے آ گئے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ الگ کر دیتے ہیں، جو ان کی پیروی کر کے پیچھے آئے ہیں ان کو الگ کر دیتے ہیں، عام صالحین کو بالکل الگ کر دیا جاتا ہے، معاندین یعنی وہ جو دشمنی پر اتر آئے ہیں وہ الگ کر دیے جاتے ہیں، ضعفاء اور منافقین الگ کر دیے جاتے ہیں، اس کے بعد جزا و سزا ہوتی ہے۔ تو یہ جزا و سزا اللہ تعالیٰ کے رسولوں کے ذریعے سے تاریخ میں ہوئی ہے۔ اس کے دو طریقے ہیں، یا تو اس جزا و سزا میں اگر پیغمبر کے پاس کوئی زیادہ تعداد لوگوں کی نہیں ہے اور کوئی اقتدار بھی اس کو کہیں حاصل نہیں ہوا تو فرشتوں کے ذریعے سے یہ روب عمل ہو جاتی ہے، چنانچہ قوم نوح کے بارے میں، قوم عاد کے بارے میں، قوم ثبوت کے بارے میں ایسا ہی ہوا۔ اگر کسی جگہ پیغمبر کو دارالحجرت میسر آ جائے، اس کا اقتدار قائم ہو جائے، تو پھر اللہ کا قانون یہ ہے کہ وہ اہل ایمان کی تلواروں کے ذریعے سے یہ سزا نافذ کرتے ہیں۔ چنانچہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہی ہوا، آپ کی طرف سے اتمام حجت کے بعد پہلے سرزمین عرب میں یہ سزا نافذ کی گئی، اس کے بعد آپ نے 8 سلطنتوں کو خط لکھے اور پھر ان تمام پر یہ سزا صحابہ کرام نے نافذ کر دی۔ اس سے بعض غلط فہمیاں لوگوں کو پیدا ہوئیں، انہوں نے اس کو ایک سیاسی انقلاب سمجھا، دراں حالانکہ یہ خدائی سنت کا ظہور تھا، یہ اللہ کے براہ راست حکم کے تحت ہوا، یہ نبوت اور رسالت کی دلیل کی حیثیت سے پیش کیا جائے گا، اور اس کی بنیاد پر اب دنیا کے سامنے گویا آخری حجت پیش کر دی گئی ہے کہ پروردگار نے جو یہ بات کہی ہے کہ قیامت میں میں جزا و سزا کروں گا، یہ اس وقت جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو بالکل سامنے، تاریخ کے سامنے یہ سارا معاملہ کر کے دکھا دیا گیا۔ اس کا کوئی تعلق ہمارے جیسے عام انسانوں سے نہیں ہے، اب ہمارا تعلق دنیا کے تمام غیر مسلموں کے ساتھ دائی اور مدعو کا ہے، اور ہم یہ دعوت پہنچائیں گے، لیکن اس نوعیت کی جزا و سزا یہ پیغمبروں کے ساتھ خاص ہے، یہ ہو چکی ہے۔ پھر میں نے ذریت ابراہیم کے بارے میں آپ کو یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ایک منصب دیا ہے، اور وہ منصب یہ ہے کہ وہ دنیا میں خدا کی جزا و سزا کا نمونہ بن کر رہتے ہیں، اور اس طرح گویا خدا کی گواہی دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یہ اہتمام اس لیے کیا گیا کہ دنیا میں، پوری دنیا میں ایک درمیان کا علاقہ منتخب کر کے، جس کو میراث کا علاقہ کہا جاتا ہے، اس قوم کو آباد کیا جائے، یہ خدا کی گواہ بن کر ٹھہرے۔ اللہ تعالیٰ کا اس کے ساتھ یہ قانون ہے کہ یہ اگر وفاداری کا حق ادا کرتی ہے تو اللہ اسے سرفرازی عطا فرماتے ہیں، یہ شریعت سے بیگانہ ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا ہی میں سزا دیتے ہیں۔ اس طرح گویا یہ دین کی گواہی بن جاتی ہے، اور یہ اتمام حجت کا ایک اہتمام ہے جو پروردگار کی طرف سے کر دیا گیا ہے۔ یہ دونوں چیزیں بالکل الگ ہیں، ان کا معاملہ بھی خاص ہے، اس کو قرآن نے بھی بیان کیا ہے، اس کو بائبل نے بھی بیان کیا ہے۔ اس کے بعد باقی دعوت کی 3 صورتیں آتی ہیں جو پھر عام انسانوں سے متعلق ہیں، وہ اگر آپ چاہیں گے تو آگے ہم ان کو زیر بحث لیں۔
صاحب کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، اسلام میں دعوت و تبلیغ کا کیا قانون ہے، اس حوالے سے ہماری آج کی گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی۔ ہم نے یہ بات دیکھی کہ اس قانون کے 2 اجزاء ہیں، ایک جز وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنا پیغام پہنچانے کے لیے خود ایک خاص انتظام کرتے ہیں، اور اس کا دوسرا جز وہ ہے کہ جس میں مسلمانوں پر کچھ ذمہ داریاں عائد کی جاتی ہیں۔ پہلے جز پہ تو ہم نے بہت تفصیل کے ساتھ بحث کر لی ہے، اب انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم اس دوسرے جز پر بات کریں گے کہ کس طرح مسلمان ان ذمہ داریوں کے مکلف ہیں اور انہیں اپنی ذمہ داریاں کس طریقے سے ادا کرنی چاہیے۔ اپنے میزبان ریحان احمد یوسفی اور آج اسلام کی ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔